میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. ہمارے مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, اپنا عالم الگ سجائے ہیں, اپنا عالم الگ سجائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, اپنا عالم الگ سجائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں, ان حسینوں سے دل بچانے میں, میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں, ان حسینوں سے دل بچانے میں, میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. حسن پانی کے چکروں میں میر, حسن پانی کے چکروں میں میر, کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں, کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں. حسن پانی کے چکروں میں میر, حسن پانی کے چکروں میں میر, کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. آخری شعر ہے. کام بنتا ہے فضل سے ابتر, کام بنتا ہے فضل سے ابتر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے ابتر, کام بنتا ہے فضل سے ابتر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, فضل کا آسرا لگائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, اپنا عالم الگ سجائے ہیں, اپنا عالم الگ سجائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں, ان حسینوں سے دل بچانے میں, میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں, میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. حسن فانی کے چکروں میں میر، حسن فانی کے چکروں میں میر، کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں،
دیکھو لکھنا کمار بیٹا کہاں ہے، باہر نہ جانے دینا، لکھنا بولتا ہے بچہ بچہ نہ آئے،
شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں،
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان کرتے تھے فرضی، کہ عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پہلے تو دل لگاتے ہیں، عشق کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ جو یہ تمہارے جو چہرے پہ تل ہے اس پہ ہم سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہے پکڑ، سائیکل بھی نہیں ہے پاس، اور کہتے ہیں کہ سمرقند و بخارا قربان کر دیں گے تم پہ، تمہارے چہرے پہ جو تل ہے، ایک تل کی خاطر، تو بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن معشوق کے چونکہ کئی عاشق ہوتے ہیں، کوئی ایک تو ہوتا نہیں، یہ بھی پھنسا ہوا ہے، اس کو بھی پھنسایا ہوا ہے، اس کو بھی پھنسایا ہوا ہے، تو لیکن جب شکل بگڑ گئی، جھریاں پڑنے لگیں، حسن زوال پذیر ہو گیا، اب آہستہ آہستہ لوگ کھسکنے لگے، آہستہ آہستہ لوگ کھسکنے لگے، عاشق کھسکنے لگے کہ یہاں تو معاملہ ڈل گیا ہے، کوئی اور شکل دیکھتے ہیں، تو وہ شعر بھی ہے کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، خشب خاں یعنی خشک لکڑی ہو گئے، پہلے جسم کھال ملائم تھی تر و تازہ، اب مثلے خشک لکڑی کی ہو گئی، جان نہیں رہی کچھ نہیں اس میں، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے، ہمارے حضرت کے شعر ہیں، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے، تو اب وہ چہرہ جڑ وہ لٹکنے لگ گیا، اب کھسک رہے ہیں، سب کھسک گئے عاشق، اب معشوق کی کوئی پیدا نہیں ہو رہی کہیں سے، اب کیا کریں، پہلے تو بڑے تحفے مل رہے تھے، ہدایا مل رہے تھے، آؤ آؤ ہو رہی تھی، لاؤ لاؤ ہو رہی تھی، اب سب بھاگ گئے، اب یہ تنہا رہ گئے معشوق صاحب یا معشوقہ، اس نے سوچا کہ ایک ہمارا عاشق تھا، وہ بڑے دعوے کرتا تھا کہ ہم تم پہ سمرقند و بخارا قربان کر دیں گے، تو چلو لاؤ آج وہاں چلتے ہیں، قسمت آزماتے ہیں کہ چلو سمرقند و بخارا نہیں تو سمرقند دے دے گا، سمرقند نہیں تو چلو بخارا ہی دے دے گا، تو جاتے ہیں وہاں تو وہ دور سے ہی دیکھ کے جو ہے وہ راہیں تلاش کرتا ہے، بھاگنے کہاں سے بھاگوں، یہ اس کو چاہ کے جاتا بوجھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی زمانہ تھا تم ہم پہ سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتے تھے، تو لاؤ آج کچھ دو، کہتا ہے کہ دور ہٹو، سمرقند و بخارا کیا، اب تو تمہیں دیکھ کے ہمیں بخار آ رہا ہے، اور سمرقند و بخارا کیا دوں گا، اب تو تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا، تو یہ ایسی بگڑنے والے چہروں پہ اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہ کریں، ان کے چکر میں آ کے خدا تعالی کے قرب کی دولت کو نہ چھوڑیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، اور خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ ڈسٹیمپر کیسا لفظ ہے، اوپری اوپری ہے، اندر وہی کچھ ہے، اندر وہی سب ہے، تھوڑا سا نقشہ اور ڈیزائن کا فرق ہے، باقی سب وہی کچھ ہے۔ اور اسی چیز کو دکھلا کر شیطان و ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پش پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، گورے گال اور کالے بال دکھا کر پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، اور پھر گٹر لائن میں پش کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے قریب بھی رہنا نقصان دہ ہے، جیسے میگنیٹ ہے، اس کے قریب کوئی سکہ لے آؤ لوہے کا تو اٹھنی لاؤ تو ناچنے لگتی ہے، ناچتی ہے، ہاں، تو ان کے قریب رہو گے تو ہم بھی ناچنا شروع کر دیں گے، نفس ناچے گا، آہا کیسا مزہ آئے گا، پلاننگ بنائے گا، منصوبے بنائے گا۔ تو اور پھر اگر اور قریب ہو گئے تو کیا کرتا ہے میگنیٹ، پھر تو صوفی صاحب جو ہے اس میں گٹر لائن میں گر پڑے۔ اب حیران ہے کہ یا اللہ، میں تو بڑے پہلوان تھا، میں تو بہت نظر کی حفاظت کرتا تھا، میں تو بہت تہجد گزار تھا، یہ اچانک میں کہاں گٹر لائن میں گر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ دور رہو حسینوں سے، قریب بھی مت جاؤ، ان میں کشش ہے، جیسے میگنیٹ میں کشش ہے، قریب ہوتی جاتی ہے اٹھنی تو وہ حرکت کرنے لگتی، ناچتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ جاؤ گے قریب تو آپ بھی ناچنے لگو گے، اور اچانک سے جو ہے وہ چپکا لے گا، اور اچانک سے صوفی صاحب یہاں کھلے گی گٹر لائن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ ایک اور شعر ہے حضرت کا اسی کی دوری پہ، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، یہ حسینوں کو کہہ دو بزبان حال، دل سے ملی دل میں جا کر مت کہو، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا۔ عشق الہی، عشق الہی نہیں پا سکتا وہ کبھی بھی، اس کی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اگر حسینوں کا عشق دل میں بھرا ہوا ہے، مردہ لاشوں کا دل میں بسا ہوا بسایا ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا حجاب ہے بدنگاہی، حسینوں سے بے تکلفی، نامحرم سے بے تکلفی۔ تو اس شعر کو یاد کر لو، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا۔ ہمارے قریب آنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہم قریب جانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ تو دونوں صورتوں میں خدا نخواستہ پھر راستہ رک جائے گا، بلکہ تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ یہ ایک اعلان بہت ضروری ہے، ہمارے حضرت قطب زما عارف باللہ مجدد دورہ رومی و تبریز زمانہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا آج رات کو عشاء کی نماز کے فوری بعد بیان ہوگا اردو میں، جو حضرت والا جامعہ حکیم الامت بنگلہ دیش سے ڈھاکہ سے انشاءاللہ تعالی فرمائیں گے اردو زبان میں. یہ حضرت والا کا یہ بیان انشاءاللہ نیٹ پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے، اور کانفرنس کال کے ذریعے ہمارے یہاں حجرت الطالبین میں بھی سنایا جائے گا، اور نیٹ پہ بھی ہوگا، اور مسجد اختر میں جا کر بھی سنا جا سکتا ہے، اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی سنا جا سکتا ہے. 8 بجے کا وقت بتایا ہے، تو نماز پڑھ کے فوراً جو ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر جو ہے 7:45 ہے نا نماز، تو 8:15 تک فون کر لیں، انشاءاللہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے 7:15 نماز پڑھ کے. الہامات ربانی، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے. کل بھی اس میں سے پڑھ کر سنایا تھا، بہت نفع ہوا تھا، پھر دوبارہ یہ پڑھ کر سناتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو، جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو، جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں جو تم چھپاتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں. تو پہلے خیانت عین یعنی آنکھوں کی خیانت کو بیان فرمایا، خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوریوں کو. فرمایا کہ پہلے آنکھوں کی خیانت کو بیان فرمایا، پھر تو فی الصدور یعنی جو کچھ سینوں میں ہم چھپاتے ہیں اس کو فرمایا. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے آنکھیں خائن ہوتی ہیں، یعنی پہلے آنکھیں خیانت کرتی ہیں، پہلے آنکھ خراب ہوتی ہے، پھر سینہ خائن ہوتا ہے. اگر آنکھیں محفوظ ہیں، پھر اگر دل میں خیال آئے گا بھی تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے، اور جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو خیالات کا سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب میں جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے اور پانی بڑے علاقے میں تباہی مچا دیتا ہے، اسی طرح جب آنکھیں کسی حسین پر کھول دیں تو سمجھ لو کہ آنکھوں کے بند میں شگاف پڑ گیا، اب برے خیالات کا سیلاب سینے کو خائن بنا دے گا. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو، جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پہلے خیانت عین کو بیان فرما کر پھر تخفی الصدور فرمایا. آنکھوں آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے آنکھیں خائن ہوتی ہیں، پھر سینہ خائن ہوتا ہے. اگر آنکھیں محفوظ ہیں، پھر اگر دل میں خیال آئے گا بھی تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے، اور جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو خیالات کا سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب میں جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے اور پانی بڑے علاقے میں تباہی مچا دیتا ہے، اسی طرح جب آنکھیں کسی حسین پر کھول دیں تو سمجھ لو کہ آنکھوں کے بند میں شگاف پڑ گیا، اب برے خیالات کا سیلاب سینے کو خائن بنا دے گا. ارشاد فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جب لڑکیاں بڑی ہو گئیں تو بیٹیوں سے نگاہ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے شیخ نے سنایا تھا کہ تشریف لے گئے اور بیٹی اکیلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. آپ ایک منٹ نہیں بیٹھے، فوراً باہر آ گئے اور اتنا تیز بھاگے کہ سر میں چوکھٹ لگ گئی. اللہ والوں نے احتیاطیں کی ہیں، لہذا شاہراہ اولیاء پر چلو۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی جب لڑکیاں بڑی ہو گئیں تو بیٹیوں سے نگاہ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے شیخ نے سنایا تھا کہ تشریف لے گئے اور بیٹی اکیلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ ایک منٹ نہیں بیٹھے، فوراً باہر آ گئے اور اتنا تیز بھاگے کہ سر میں چوکھٹ لگ گئی۔ اللہ والوں نے احتیاطیں کی ہیں، لہذا شاہراہ اولیاء پر چلو۔ اس لیے حکم ہے کہ نظر بچا لو اور حسینوں سے بھاگ جاؤ۔ دونوں حکم الگ الگ ہیں۔ ففروا کا حکم الگ نازل ہوا اور یغضوا یعنی نظر بچانے کا حکم الگ نازل ہوا۔ ففروا الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بھاگو، یہ حکم الگ نازل ہوا، اور یغضوا من ابصارہم یعنی نگاہوں کو بچانے کا حکم الگ نازل ہوا۔ اور قرآن پاک کے سب مجموعے پر عمل کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ نظر بچا لی اور ٹیڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ففروا کی آیت الگ ہے کہ ٹیڈیوں کے پاس، حسینوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو، حسین لڑکوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو، وہاں سے بھاگو، ورنہ حسینوں کے سامنے انسان گول ٹوپی کے باوجود اور داڑھی کے باوجود کیسے گفتگو کرتا ہے؟ اول تو ملاقات میں یتبسموا بشفتیہ، اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے، یہ علامت نمبر ایک ہے۔ اور بعد ذلک یحرک رأسہ، پھر سر ہلاتا ہے، سر اس کے قریب کر کے سنتا ہے، ویری گڈ ویری گڈ کہتا ہے، تھینک یو میں ٹھینگا بھی دکھاتا ہے اور آواز کو بھی نرم کرتا ہے، بھاری آواز سے نہیں بولتا۔ وہاں اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ شیخ کا فرمانا ہے کہ سب سے نرم آواز میں بات کرو۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں نرم آواز رکھنی ہے، کہاں سخت آواز رکھنی ہے، تو وہاں نرم آواز نکالتا ہے، کہتا ہے آپ کا مزاج شریف کیسا ہے؟ حضرت والا نے آواز کو نرم کر کے بتایا، جس سے سامعین بہت محظوظ ہوئے۔ نفس کی ان مکاریوں کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں۔ اختر بھی نہ جانتا اگر بزرگوں کی کتابیں نہ پڑھتا اور اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھاتا۔ فرمایا کہ اسی لیے حکم ہے کہ نظر بچا لو اور حسینوں سے بھاگ جاؤ۔ دونوں حکم الگ الگ ہیں۔ ففروا کا حکم الگ نازل ہوا اور یغضوا یعنی نظر بچانے کا حکم الگ نازل ہوا۔ اور قرآن پاک کے سب مجموعے پر عمل کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ نظر بچا لی اور ٹیڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ففروا کی آیت الگ ہے کہ ٹیڈیوں کے پاس، حسینوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو، حسین لڑکوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو، وہاں سے بھاگو، ورنہ حسینوں کے سامنے انسان گول ٹوپی کے باوجود اور داڑھی کے باوجود کیسے گفتگو کرتا ہے؟ اول تو ملاقات میں یتبسموا بشفتیہ، اس کے گھونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے، یہ علامت نمبر ایک ہے۔ اور بعد ذلک یحرک رأسہ، پھر سر ہلاتا ہے، سر اس کے قریب کر کے سنتا ہے، ویری گڈ کہتا ہے، تھینک یو میں ٹھینگا بھی دکھاتا ہے اور آواز کو بھی نرم کرتا ہے، بھاری آواز سے نہیں بولتا۔ وہاں اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ شیخ کا فرمانا ہے کہ سب سے نرم آواز میں بات کرو۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں نرم آواز رکھنی ہے، کہاں سخت آواز رکھنی ہے، تو وہاں نرم آواز نکالتا ہے، کہتا ہے مزاج شریف کیسا ہے آپ کا؟ حضرت والا نے آواز کو نرم کر کے بتایا، جس سے سامعین بہت محظوظ ہوئے۔ نفس کی ان مکاریوں کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں۔ اختر بھی نہ جانتا اگر بزرگوں کی کتابیں نہ پڑھتا اور اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھاتا۔ ایسی ہر بات سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ شخص حالت مبغوضیت میں ہے، یعنی اللہ سے ناراض ہے، اللہ کا غصہ ہے اس پہ۔ آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک غیر اللہ کے لیے کیا کیا ایکٹنگ کرتا ہے، کیا کیا ٹیکنالوجی اور کیا کیا حرکتیں ناشائستہ کر رہا ہے، اور وہ بھی گول ٹوپی پہن کر۔ بنتا ہمارا ہے، مگر اس وقت اس ظالم کو خدا یاد کیوں نہیں آ رہا؟ حسینوں کے نمک حرام کو چکھنے کی وجہ سے اس ظالم کو خانقاہ کے قیام کبھی احساس نہیں کہ میں خانقاہ جاتا ہوں، بتاؤ یہ شیطان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام پر آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا مسجد میں شریف ہو اتنا ہی مارکیٹوں میں بھی شریف رہو، جہاں بھی رہو اللہ والے بن کے رہو، کسی وقت بھی آپ کے دل کا قبلہ 90 ڈگری سے پھرنے نہ پائے۔ ارشاد فرمایا کہ ایسی ہر بات سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ شخص حالت مبغوضیت میں ہے، یعنی جب یہ حرام نظر ڈال رہا ہے، جب نامحرموں کو دیکھ رہا ہے یا حسین لڑکوں کو دیکھ رہا ہے یا ان سے بے تکلفی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہو رہا ہے۔ آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک غیر اللہ کے لیے کیا کیا ایکٹنگ اور کیا کیا ٹیکنالوجی اور کیا کیا حرکتیں ناشائستہ کر رہا ہے، اور وہ بھی گولڈ ٹوپی پہن کر۔ یہاں یاد آیا حکیم الامت کا ملحوظ حضرت والا رحمۃ اللہ نے بتلایا تھا کہ اگر کسی کو کسی حسین کو دیکھ کے اپنا پسینہ پوچھا اور ٹوپی کو درست کیا، داڑھی کو ٹھیک کیا، تو اس نے بھی نمک حرامی کی، اس نے بھی جو ہے حسینوں کا نمک حسینوں سے متاثر ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنا رہا ہے، ان کے سامنے اچھا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت نے فرمایا کہ آواز کو نرم کر کے بات کرتے ہیں تاکہ سامنے والے یہ لوگ ہمیں نامحرم ہمیں بد اخلاق نہ سمجھیں، اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے نرم آواز کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی بد اخلاقی پر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائے، سارے عالم کی کروڑوں خوش اخلاقیاں بھی قربان ہو جائیں، تو اس بد اخلاقی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ مت سوچو کہ یہ کیا سوچیں گے کہ ملا ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے بد اخلاق ہوتے ہیں، بلکہ نظر اس پہ رکھو کہ اگر ہم ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہم لے لیں گے، خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بنتا ہمارا ہے مگر اس وقت اس ظالم کو خدا یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حسین کے نمک کے حرام کو چکھنے کی وجہ سے اس ظالم کو خانقاہ کے قیام کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں خانقاہ جاتا ہوں، بتاؤ یہ شیطان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام پر آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا مسجد میں شریف ہو اتنا ہی مارکیٹوں میں بھی شریف رہو، جہاں بھی رہو اللہ والے بن کے رہو، کسی وقت بھی آپ کے دل کا قبلہ 90 ڈگری سے پھرنے نہ پائے۔ ارشاد فرمایا کہ نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بھی بچ نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بھی نہیں بچ سکتا، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو نبی کی بد دعا کیا رد ہو جائے گی؟ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بھی بچ نہیں سکتا، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو نبی کی بد دعا کیا رد ہو جائے گی؟ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ خواجہ صاحب حضرت کے بہت اجل خلیفہ اور بہت کچھ تھے۔ اس وقت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا تھا، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں۔ مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں۔ یہاں حسین سے مراد باطنی حسین ہے، اللہ والے مراد ہیں۔ یہ مقام حضرت خواجہ صاحب کو کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت حکیم الامت کے زبردست عاشق تھے، حضرت کے الفاظ عشق کی وجہ سے بعینی ہی یاد رہتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کیفیات تک اسی لیے یاد رہتی تھیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ خواجہ صاحب کو عشق شیخ کا انعام یہ ملا کہ غیر عالم ہو کر علماء کی مجلس کے میر مجلس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ خلفاء ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے، حضرت پول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور چھٹے خلیفہ خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں چار تو بڑے بڑے علماء تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب جیسی بزرگ ہستی موجود تھی۔ یہ بات حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم نے مجھے خود سنائی کہ سب خاموش تھے اور صرف خواجہ صاحب بول رہے تھے۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، ہمارے حضرت کا شعر ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض وقت آدمی علم رکھتے ہوئے بھی بے عمل ہو جاتا ہے، کسی فعل کے بارے میں جانتا ہے کہ گناہ ہے، گندا کام ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اور بعض وقت عمل کرتے کرتے بے عمل ہو جاتا ہے۔ شیطان کتنا عبادت گزار تھا لیکن بے عمل ہو گیا۔ سایہ رہبر کے بغیر ذکر حق بھی خطرناک ہے، سایہ رہبر کے بغیر ذکر حق بھی خطرناک ہے۔ شیطان کو اس کی عبادت نے نفع نہیں دیا، لہذا اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ذکر حق کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو ذکر و عبادت کرنے سے نفس میں بڑائی آ جاتی ہے، اور اس کے برعکس کسی اللہ والے کے پاس رہبر کے سائے میں بیٹھنے سے اخلاص عطا ہوتا ہے، کیفیت احسانی عطا ہوتی ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان تو اللہ کے فضل سے مل گیا، اسلام کے احکامات بھی کتابوں سے سیکھ لیے، لیکن کیفیت احسانی اہل اللہ کے قلوب سے ملتی ہے۔ کیفیت احسانی کسے کہتے ہیں؟ احسان کی یہ تعریف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، لیکن الفاظ میرے ہیں، یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی، بہت بڑے عالم تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری دنیا میں ان کی یہ مشہور تھے، تو جب حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ اب تو خانقاہ چمک جائے گی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت ڈانٹا کہ خواجہ صاحب، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری قدر نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے کافر بادشاہ مسلمان ہو کر اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، تب بھی اشرف علی کی عبدیت اور بندگی کے زاویہ قائمہ 90 ڈگری میں ایک اشاریہ فرق نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا شیخ محتاج ہے مریدوں کی تعداد کا؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا میں میرے شیخ کا کوئی ایک بھی مرید نہ ہو، بلکہ سارے مرید اپنی بیعت توڑ کر میرے شیخ کو چھوڑ کر چلے جائیں، تب بھی ہم شیخ کو نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ کو اپنی نظروں سے پہچانو، دنیا کے مرید ہونے سے عقیدت مت رکھو۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا ایک مرید بھی نہیں تھا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں سے پہچان گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے۔ حضرت شمس نے بہت چھپایا، لیکن مولانا رومی اپنی نظروں سے پہچان چکے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ اور دینی مربی کو ایک نظر محبت سے دیکھ لینا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے دوستو کہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، حافظ قرآن، اتنے بڑے عالم، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ اے میرے مرشد حکیم الامت تھانوی، اگر میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں سجدے میں پڑا رہوں اور ایک نظر آپ کو دیکھ لوں تو اس ایک نظر کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آہ، پیغمبر علیہ السلام کی یہی نظر تو تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی، نظر کرد برق تپا ہو رہا ہے۔ تپا معنی تڑپنے والا، بے قرار، بے چین۔
ابھی رکھیے ایک مرتبہ، پھر
میں بتا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ارتحلت الدنیا مدبرتا وارتحلت الآخرة مقبلة وكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ رواه البخاري في ترجمه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا کوچ کیے ہوئے، پشت ادھر کیے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت منہ ادھر کیے ہوئے چلی آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع اور غلام اور رغبت کرنے والے، پس تم آخرت کے بیٹے بنو، یعنی چاہنے والے آخرت کے بنو، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہے، وہاں کوئی عمل نہیں۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مرفوع ہے، اور مضمون دونوں کے ایک ہی ہیں۔ آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو کا مفہوم یہ ہے کہ جس دنیا سے آخرت کا نقصان ہو اس کو ترک کر دو۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کو مطلقاً چھوڑنا مأمور اور مطلوب نہیں، بلکہ جو نعمتیں حلال ہیں اور ان کے استعمال کی حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ان کے علاوہ حرام اور منع کی ہوئی لذتوں کو استعمال کرنا ممنوع اور واجب الترک ہے۔ اسی آیت سے رہبانیت کبھی قضا قمع ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک ترک دنیا کر کے اس طرح جوگی اور سادھو بنتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی اجازت دی ہوئی نعمتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اس نیت سے حاصل کی جائے جس سے آخرت کے کاموں میں اعانت اور قوت ہو، تو وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ حکایت ہے کہ ایک بزرگ مالدار تھے، گھوڑے نوکر چاکر سب کچھ تھے، ایک طالب علم مرید ہونے آیا۔ یہ ٹھاٹھے امیری دیکھ کر بدگمان ہوا اور دل میں کہا، نمر دانست کہ دنیا دوست دارت، یعنی مرد کامل یعنی اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اس فقیر کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، میدان حشر ہے۔ یہ بزرگ گھوڑے پر سوار قریب سے گزرے اور ٹھہر گئے اور اس کا قرضہ ادا کیا اور فرمایا کہ فقیر کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ جب آنکھ کھلی تو بہت نادم ہوئے، پھر حاضر خدمت ہوئے۔ ان بزرگ کو بھی کشف سے اس کا سارا حال معلوم ہو گیا۔ فرمایا کہ کیا مصرع پڑا تھا، ندامت کے ساتھ عذر کیا، مگر ان بزرگ کے اصرار پر پڑھنا پڑا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نمر دانست دنیا دوست دارد۔ شیخ نے فرمایا کہ اس میں دوسرا مصرع میری طرف سے لگا لو، اگر دارد برائے دوست دارد، یعنی اللہ والے اگر دنیا بھی رکھتے ہیں تو اپنے دوست یعنی اپنے مولا ہی کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں اور نافرمانی کی راہ سے بچتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ حدیث اس مضمون کی تائید کرتی ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، نہیں مضر ہے مالداری اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پس دنیا سانپ ہے اور تقوی اس کا منتر ہے، اگر دنیا کا سانپ پالنا ہے تو پہلے تقوی دل میں حاصل کرے ورنہ یہ سانپ ڈس لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج ہم نماز کی 51 سنتوں میں سے قیام کی 11 سنتیں پڑھیں گے، اور ان سنتوں کے بتانے سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ یہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے، مردوں کی سنتوں کا، اور عورتوں کے لیے اس میں کچھ مختلف طریقے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کی نماز، یہ ہمارے حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ عام مل جاتا ہے، عورتوں کی نماز کا طریقہ اس میں سے دیکھ لیا جائے، اور جہاں جہاں اس میں ہوگی ضرورت وہاں بتا دیا جائے گا۔ قیام میں 11 سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو نہ جھکانا، یعنی ایسے یوں نیچے منہ کر کے نیت نہ باندھے بلکہ منہ سیدھا ہونا چاہیے، جیسے سامنے کی طرف آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو سر تو اس حالت میں ہو اور نگاہیں سجدے کی جگہ ہو، اور پھر دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، پیر جو ہے ٹیڑھے نہ ہوں، ادھر ادھر نہ ہوں، سیدھے ہونے چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی ایڑیوں کے درمیان فاصلہ تو برابر ہو جائے گا، پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور 4 انگلی کا فاصلہ مستحب ہے، درمیان میں اتنا فاصلہ ہو پیروں کے درمیان، بے ضرورت پھیلا کے نہ کھڑے ہوں۔ تنبیہ میں بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے، یعنی جہاں مستحب لکھا ہو وہ بھی سنت ہی ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ اب پہلے امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد ہم نے امام کے کہنے کے بعد باندھا ہاتھ، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہو۔ لیکن اس میں ایک خیال رکھنا چاہیے کہ فرمایا کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی، یعنی امام ایسا نہ ہو کہ امام اللہ اکبر ابھی کہہ رہا ہے اور مقتدی کی اللہ اکبر پہلے ختم ہو گئی تو اس طرح سے اس کی اقتداء نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ اکبر کہے، اور امام کو بھی چاہیے کہ بہت طویل نہ کہے، ہمارے حضرت نے کر کے بھی بتایا تھا کہ جیسے بعض امام حضرات اس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو اتنی دیر میں مقتدی نے تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا اگر غلطی سے ہو گیا تو اسی وقت سلام پھیر کر دوبارہ سے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے نماز شروع ہو جاتی ہے، تو فوراً سلام پھیر کر دوبارہ نیت باندھ لے اگر غلطی سے ایسا ہو گیا، لیکن اس کو عادت نہ بنائے، احتیاط کریں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند، یہ کانوں تک ایسے ہاتھ اٹھا لے، اور حضرت شاہ عبدالعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہلکا سا اس کو مس بھی کر دے تاکہ اندازہ رہے کہ ہمارے ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، تو اس طرح سے ٹچ کر لے کان کی لو سے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ صحیح جگہ ہیں، اور نہ زیادہ اکڑی بھی ہوں ہتھیلیاں یا انگلیاں اور نہ ہی بند ہوں، تو مناسب طریقے سے بس ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں جو ہیں وہ ہاتھوں کو نرم رکھے اپنے۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، بعض لوگ تو ہیں وہ تون پہ باندھتے ہیں ایسے کر کے، اور وہ رکھ ہی لیتے ہیں، تون نکلی ہوئی ہوتی ہے اس پہ، گویا وہ ٹیبل پہ جیسے ہاتھ ٹکاتے ہیں تو تون ان کی ٹیبل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہے، یہ بائیں ہاتھ کی ہے، اس کی پشت پر یہ رکھ لی، اب یہ انگلیوں کے جوڑ جو ہیں اس کلائی کے جوڑ پر آ گئے، اور پھر ابھی بتاتا ہوں کہ یہ چنگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیا، اس کو پکڑ لیا، یہ طریقہ ہے۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، اور چھنگلیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑ لینا. یہ پکڑ لیا اس کے اور سب چیز اپنی جگہ بیٹھ جائے گی. اگر سنت طریقہ جو ہے, کیا بات فرمائی ہمارے بزرگوں نے کہ سنت جو ہے, سنت کا راستہ اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے اور اسحل بھی ہے. ہر چیز فطرت کے مطابق جو ہے وہ دیکھ لو کہ یہاں آ گئی جوڑ کے جگہ پہ تو یہ خود بخود ہاتھ بینڈ ہو گیا اور خود بخود یہ حلقہ بن گیا, ہتیلی پشت کے اوپر آ گئی. درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا, یہ آ گئی کلائی پر تین انگلیاں اور یہ چنگلی اور انگوٹھا ایسے پکڑ لیا. عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ کتاب میں سے دیکھ لیا جائے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا, یہ بھی مردوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. ناف کے نیچے جب اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیا, ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ دی پشت پہ, اب ہاتھوں کو اپنی جگہ نارمل چھوڑ دے نیچے تک جہاں تک جا رہے ہیں, تو خود بخود ناف کے نیچے پہنچ جائیں گے ہاتھ. یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا. ثنا پڑھنا, یہ بھی قیام کی سنت میں سے ہے. ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. بعض لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں, تعالی کہہ دیتے ہیں تعالی جدک, اس کے معنی بالکل بدل جائیں گے. تعالی کے اوپر لام کے اوپر کھڑی الف ہے, اس کو تعالی تھوڑا سا زبر سے زیادہ تھوڑی حرکت ہوگی, تعالی کہیں گے تعالی جدک. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تعالی نہیں ہوگا, تعالی ہوگا. نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں. چوتھی روایت, اور من جملہ آپ کے عجائب ولادت کے یہ واقعات روایت کیے گئے ہیں. کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس سے 14 کنگروں کا گر پڑنا, اور بحیرہ تبریہ کا دفتن خشک ہو جانا, اور فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا. روایت کیا اس کو بیہقی نے اور ابو نعیم نے اور خرائطی نے حواطف میں اور ابن عساکر نے. فائدہ, یہ واقعات اشارہ ہیں زوال سلطنت فارس اور شام کی طرف. ایک بار پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج بعد نماز عشاء ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ مجدد دورہ رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا, جو حضرت والا دامت برکاتہم جامعہ حکیم الامت ڈھاکہ سے براہ راست اردو میں بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہاں حجرت الطالبین میں بھی کانفرنس کال کے ذریعے بھی سنایا جائے گا, یہاں آ کر بھی سن سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم یہی ہوں گے, اور نیٹ پر بھی سنا جا سکتا ہے براہ راست. اس کا ایڈریس ہے www.khanqahbd.com www.khanqahbd.com. اور اس کے علاوہ مسجد اختر میں بھی حضرت والا کا یہ بیان جمع ہو کر سنا جا سکتا ہے, اور ٹیلی فون وہاں کی کانفرنس کال پہ بھی سنا جا سکتا ہے. اور یہاں کیا جگہ بتائیے, کیا نام ہے اس کا, خواتین کے غرفے کا, غرفۃ النساء. یہ حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی غرفۃ النساء ہے, وہاں پر بھی خواتین آ کر یہ بیان سن سکتی ہیں حضرت والا دامت برکاتہم کا, اور ہمارے گھر پہ بھی خواتین آ کر سن سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. بس وقت کی بات نہیں. اچھا ہاں, یہ ایک اعلان اور ہے کہ شام کی جو مجلس ہوا کرتی ہے ہمارے یہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو انشاءاللہ چونکہ عصر کی نماز کا وقت بڑھ گیا ہے, تو اب انشاءاللہ جو کانفرنس کال پہ سننے والے لوگ ہیں اور لائیو نیٹ پہ سننے والے لوگ ہیں وہ وقت نوٹ کر لیں کہ 5:30 بجے انشاءاللہ یہ مجلس 5:30 بجے فون کریں ہیں, 5:25 پہ فون کریں, 5:25 پہ فون کریں. پہلے 5:15 کا ٹائم تھا تو 10 منٹ بڑھا دیے گئے ہیں 5:15 کے بجائے, اب 5:25 پر ٹیلی فون کال کریں اور 5:30 بجے انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جایا کرے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأنزله المعقد المقرب عندك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك أستغيث, برحمتك أستغيث, برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زندگی سے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیجئے. اللہ ہماری زندگی سے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دیجئے. خصوصاً اپنے دشمنوں غیروں کے طور طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارا ایک ایک طریقہ, ایک ایک عمل, ایک ایک قول عین سنت کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ عین سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بنا دیجئے. اللہ ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق بنا دیجئے, ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کا نام و نشان بھی, ہر مسلمان کی زندگی سے گناہوں کا نام و نشان بھی مٹا دیجئے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, آخرت کا ذخیرہ جلدی جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم آخرت سے غفلت کیے بیٹھے ہیں اور دنیا کو اپنا مستقر سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور اس سے آگے ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں ہے, ہماری سوچ یہاں آ کر بند ہو جاتی ہے. بہت تنگ نظری ہے ہمارے اندر اللہ, بہت ہی تنگ نظری ہے, بہت گھٹیا ظرفی ہے, بہت چھوٹا برتن ہے ہمارا, بہت گھٹیا ہے, بہت جھولی ہماری پھٹی ہوئی ہے, بہت نگاہیں ہماری تنگ ہیں. اے اللہ ہماری نگاہوں کو وسعت عطا فرمائیے, ہمارے ظروف کو وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم مٹی کی گھٹیا چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مٹی کی ہماری تمنائیں مٹی کی ہیں, ہماری تمنائیں مٹی کے حصول کے لیے ہیں. اے اللہ ذرا ہماری نظروں کو قیمتی بنا دیجیے, قیمتی چیز کی طرف ہماری نظریں کر دیجیے, جو ہمیشہ رہنے والی ہیں, جو پائیدار ہیں, جو بے عیب ہیں. اور اے اللہ اپنے احسان سے ہماری نظروں کو اللہ وسعت عطا فرما دیجیے, ہماری نظروں کو پاکیزہ کر دیجیے. ہم گندگی پر مر رہے ہیں, ہماری نظریں گندگی پر ہیں. اے اللہ ہماری نظروں کو بھی پاک فرما دیجیے. اے اللہ پاکیزہ کر دیجیے, ہمارے قلوب کو پاکیزہ کر دیجیے. اللہ دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے غیر کی, اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجیے. اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں, اتنی بڑی کائنات, بڑے بڑے سورج چاند ستارے, اربوں کھربوں ستارے, اے اللہ آپ کے حکم سے قائم ہیں, آپ کی مرضی سے قائم ہیں, آپ کی قوت اس کو تھامے ہوئے ہے. اے اللہ ہمارے سینے میں یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل تھامنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تھام لیجئے, اے حی و قیوم آپ ہمارے دلوں کو تھام لیجئے, غیر کی طرف نہ جھکنے دیجئے, مضبوط فرما دیجئے. اے اللہ مضبوط فرما دیجئے, اپنے راستے میں ہمیں تیز تر کر دیجئے, مضبوط کر دیجئے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجئے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے, ایمان کامل عطا فرما دے, اپنی ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہم کبھی آپ سے بے وفائی نہ کریں. اے اللہ ہم کبھی آپ سے بے وفائی نہ کریں, ایسی محبت, ایسی وفاداری عطا فرما دیجئے. نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہم نمک حرامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نمک حرام بن جاتے ہیں, روٹی نمک آپ کا کھاتے ہیں اور شیطانی اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں, شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں, راستہ شیطان کا چل رہے ہیں, روٹی سے آپ کی روٹی سے طاقت بناتے ہیں اور اس کو شیطان کے راستے پر چلاتے ہیں. اے اللہ شیطانی کام کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. نمک حلال بنا دیجئے، اپنا وفادار بنا لیجئے، اے اللہ اپنا وفادار بنا لیجئے، بے وفائی سے ہم سب کو بچا لیجئے، اور اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، دنیا میں بھی جو آدمی تنگ ہے، اے اللہ جو مسلمان بھائی یا مسلمان عورت کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کو روزی میں برکت عطا فرما دیجئے، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجئے، اللہ حرام سے ہمیں بچا لیجئے، 100% حلال عطا فرمائیے، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دیں کہ ہم روٹی چٹنی کھا لیں لیکن ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اے اللہ صحابہ نے تو اپنی جانیں دے دیں، کئی کئی وقت کے فاقے کر لیے، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے فرما بردار رہے، آپ کے وفادار رہے، ایک لمحہ بھی آپ کے راستے سے نہ ہٹے، اے اللہ ہم کیسے کمزور الایمان ہیں، ذرا سی بات لوگ بنا دیتے ہیں اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ لوگ نہ تو ہمیں زندگی دینے والے ہیں، نہ ہمیں صحت دینے والے ہیں، نہ ہمیں عزت دینے والے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، اے اللہ ہماری اس بے عقلی کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بے عقلی کو معاف فرما دیجئے، اپنا وفادار بنا لیجئے، اے اللہ اپنا وفادار بنا لیجئے، اور اے اللہ جو بھائی بہن کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو، اے اللہ ان کی مشکل کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے، اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو اپنے کرم سے ان کو ان میں بامراد فرما دیجئے، اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اور اے اللہ سب سے بڑی دولت کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے مرشدین کو اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو خوب خوب صحت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، حضرت کے اہل خانہ کو بھی سب کے سب کو اے اللہ خوب خوب صحت اور عافیت سے نواز دیجئے، اور اے اللہ ہمارے بھی اور حضرت کے بھی پورے خاندان اہل عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جتنا بھی دے دیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اے میرے اللہ ہم بیکاریوں کا کام بن جائے گا، اے اللہ آپ ایسے کریم ہیں جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، کسی بھلائی اور خیر سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته